السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ میزبان بہجت کے ساتھ پروڈیوسر گلرخ، اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں آج بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
یہ ہیں امریکی سینیٹر جان مکین، ریپبلکن جماعت کے رہنما اور امریکی سینٹ کے سینئر رکن۔ جان مکین انتقال کر گئے، جن کی عمر 81 برس تھی۔ اور اب پاکستان کی طرف چلتے ہیں، کچھ سرخیاں۔
ڈاکٹر امیر محمد خان جوگیزے کو گورنر بلوچستان نامزد نہیں کیا گیا، وزیر اعظم اوس کی وضاحت۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
پاکستانی کشمیر میں پسماندہ گاؤں میں سڑک کی تعمیر کے لیے عورتوں کی طرف سے زیورات کا عطیہ۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے رہنما اور امریکی سینٹ کے سینئر رکن جان مکین انتقال کر گئے، ان کی عمر 81 برس تھی۔ سینیٹر جان مکین گزشتہ 1 سال سے دماغ کے سرطان میں مبتلا تھے اور ریاست ایریزونا میں زیر علاج تھے۔ وہ اپنی علالت کے باعث گزشتہ سال دسمبر سے واشنگٹن ڈی سی سے غیر حاضر تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام ایریزونا میں واقع اپنے گھر میں گزارے۔ سینیٹر مکین کے انتقال کا اعلان ہفتے کو ان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کیا گیا، جس کے مطابق ان کا انتقال ہفتے کی شام 4:30 بجے ہوا۔ امریکی ریاست ایریزونا سے منتخب سینیٹر مکین کے دماغ کے سرطان کی ایک قسم گلیوبلاسٹوما میں مبتلا ہونے کی تشخیص گزشتہ سال جولائی میں ہوئی تھی، جس کے بعد سے ان کا علاج جاری تھا۔ تاہم جمعے کو ان کے اہل خانہ نے اعلان کیا تھا کہ سینیٹر مکین نے اپنا علاج مزید جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جان مکین کو امریکی سیاست میں ان کے دلیرانہ موقف اور نقطۂ نظر کی وجہ سے باغی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن ہو کر بھی وہ اپنی پارٹی کی پالیسیوں پر کھل کر اپنے اختلافی موقف کا اظہار کرتے رہے۔ ان کا شمار صدر ٹرمپ کے کڑے ناقدین میں ہوتا تھا۔ سینیٹر مکین پہلی بار 1986 میں امریکی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے، اور اس کے بعد سے مسلسل سینٹ کے رکن منتخب ہوتے آئے۔ ان کا شمار کانگریس کے سرگرم اور فعال ترین ارکان میں ہوتا تھا۔ تاہم ان کے ناقدین کا خیال تھا کہ جان مکین سفارتکاری پر جنگ کو ترجیح دینے والے سیاستدان تھے، اور ان کا خیال تھا کہ محاذ رائے سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ 2008 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے، لیکن وہ یہ انتخاب امریکہ کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام صدر باراک اوباما سے ہار گئے تھے۔ سینیٹر مکین ایک امریکی ایڈمرل کے بیٹے اور خود بھی سابق فوجی تھے، جو امریکہ کی طرف سے ویتنام کی جنگ میں بھی شریک رہے۔ اس جنگ کے دوران وہ 5 سال تک قیدی بھی رہے۔ امریکہ کے سینیٹر جان مکین کو اپنی جرت، حب الوطنی اور وطن کے لیے خدمات کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں لکھا کہ سینیٹر جان مکین کے اہل خانہ کے لیے ان کی ہمدردیاں اور احترام، ہمارے دل اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی پرچم سینیٹر کے اعزاز میں سرنگوں کر دیا گیا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس، سابق صدر باراک اوباما، سابق خاتون اول میشل اوباما، سابق صدر جارج ڈبلیو بش، سابق صدر جمی کارٹر، سینٹ میجارٹی لیڈر مچ مکان، ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن، ڈیموکریٹ لیڈر نینسی پلوسی اور سابق وزیر خارجہ جان کیری نے سینیٹر مکین کو بہترین لفظوں میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اور کئی سیاسی رہنماؤں نے بھی سینیٹر مکین کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر ایک بیان میں لکھا کہ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر سینیٹر جان مکین کی خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون کے لیے پاکستان میں کی کوششیں یاد رکھی جائیں گی، اور پاکستان میں ان کی کمی محسوس کی جائے گی۔ ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے اسد نذیر نے، آئیے سنتے ہیں۔
81 سالہ جان مکین ایک عرصے سے دماغ کے کینسر کے جان لیوا مرض میں مبتلا تھے، مگر اپنی اس مہلک بیماری کے باوجود ان کی اپنے ملک کے ساتھ محبت اور امریکی مسائل کے بارے میں ان کی دلچسپی قائم رہی۔ ان کا کہنا تھا، ہم پر یہ خدا کا احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جو آزاد ہے، جہاں سب کچھ حاصل کرنا ممکن ہے۔ موجودہ صدر ٹرمپ کے دور حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا جاندار اور کھلا تبصرہ کیا تھا۔
to refuse the obligations of international leadership and our duty to remain the last best hope of earth.
عالمی قیادت کی ذمہ داریوں سے روح گردانی ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس فرض سے کوتاہی محض اس لیے کرنا کہ ہم نیم پختہ مصنوعی قومیت کے زوم میں مبتلا ہیں. یہ ایسے لوگوں کے ذہنوں کی اختراع ہوتی ہے جو مسائل کو حل کرنے کے بجائے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنانے کا خپت رکھتے ہیں. سیاسی تاریخ دان ایلن لچمن کہتے ہیں
جان مکین ریپریزنٹڈ پبلک سروس.
جان مکین عوامی خدمات کے نمائندے تھے. وہ صحیح معنوں میں امریکی ہیرو ہیں. وہ جعلی یا میڈیا کے سہارے لیڈر نہیں بنے. جان مکین بحریہ کے ایڈمرل مکین کے گھر پیدا ہوئے تھے. انہوں نے خود بھی بحریہ میں ملازمت اختیار کی اور ویتنام کی جنگ میں حصہ لیا. 1967 میں شمالی ویتنام میں وہ گولی لگنے کے بعد گرفتار ہوئے اور جنگی قیدی بنا لیے گئے. جان مکین نے 5 سال تک جنگی قیدی کی حیثیت سے مصائب جھیلے اور پھر کئی عرصوں کے بعد انہوں نے ویتنام کا دورہ کیا. ذاتی تلخ تجربات کو بھلا کر انہوں نے ویتنام اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی تجدید کی مہم کی قیادت کی. جان مکین نے اس وقت وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again.
دیکھیے بعض لوگ جیلوں میں برا سلوک کرتے ہیں مگر مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہو سکے گا اور اسی لیے ویتنام کے عوام کے بارے میں میرا نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوا. وہ بہت اچھے لوگ ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں. ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان کو ہماری. اسی طرح 11 ستمبر 2001 کے نیو یارک میں دہشت گرد حملوں کے بعد گرفتار ہونے والے مشتبہ افراد پر پرتشدد حربوں کے استعمال کی بھی انہوں نے مخالفت کی مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کی حمایت بھی جاری رکھی. جان مکین نے 2 بار صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابی مہم میں حصہ لیا. 2008 میں ریپبلکن امیدوار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے مخالف ڈیموکریٹ امیدوار اوباما کا دفاع کیا. ایک جلسے میں اوباما کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عرب ہیں. اس کے جواب میں جان مکین نے کہا کہ اوباما ایک شریف اور خاندانی شخص ہیں. وہ امریکی شہری ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض امور پر میرا ان سے اختلاف ہے.
He's an Arab. He is not...
No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with.
جان مکین صدارتی انتخابات میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ سینٹ کی طرف رجوع ہوئے اور سینٹ کی مسلح سروسز کمیٹی کے چیئرمین رہے. یہ بین الاقوامی سطح پر امریکی پالیسیوں کا دفاع کرتے رہے اور دنیا کے بیشتر ممالک کے دورے کیے. ایک طرف یہ بڑی بے باکی سے اپنے سیاسی موقف کا اظہار کیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے بارے میں لگائے گئے سخت ترین الزامات کو بھی فراغ دلی سے نظر انداز کر جاتے تھے. صدر ٹرمپ نے ان کی ذات پر شدید حملہ کیا مگر انہوں نے جواب میں ٹرمپ کی پالیسیوں اور طرز حکومت پر تنقید کی. سابق نائب صدر جو بائیڈن کے مطابق ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے ارکان مساوی طور پر جان مکین کی تعظیم اور عزت کرتے تھے.
Courage and loyalty. I can think of no better description of the man we're honoring tonight, my friend John McCain.
حوصلہ مندی اور وفاداری. ہم آج رات جس شخص کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا. جان مکین ہم سب کے دوست تھے. سیاسی تاریخ دان ایلن لچمن کہتے ہیں
جان مکین پرہاپس ابو All the politicians of recent years.
حالیہ برسوں میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں جان مکین اس لحاظ سے سب سے ممتاز اور منفرد تھے کہ انہوں نے ملک کے مفاد کی خاطر دونوں جماعتوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھا, چاہے وہ امیگریشن اصلاحات کا معاملہ ہو یا مالی اصلاحات کا. جان مکین کی یاد میں پورا امریکہ سوگوار ہے. جان مکین مرتے دم تک اپنے ملک کی محبت سے سرشار رہے. وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان اس لیے سمجھتے تھے کہ انہیں امریکہ کی خدمت کا موقع ملا.
I'm the luckiest guy on earth. I have served America's cause.
جان مکین کے یہ الفاظ ان کی مدبرانہ قائدانہ اور حب الوطنی کا مظہر ہیں اور انہیں امریکی عوام ہمیشہ یاد رکھیں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے ممتاز سینیٹر جان مکین کے انتقال پر پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے بھی رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک عظیم رہنما اور پاکستان ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ سنیے.
پاکستان اور امریکہ کے پیچیدہ تعلقات ایک مشکل مرحلے پر پہنچ چکے ہیں. اس موقع پر کہ جب پاکستان کو امریکہ میں دوستوں کی تلاش ہے, یہ خبر اسلام آباد میں انتہائی دکھ کے ساتھ سنی گئی کہ سینیٹر جان مکین انتقال کر گئے ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں اور صحافیوں نے سینیٹر مکین کے ساتھ ملاقاتوں کو یاد کیا اور بتایا کہ وہ ایک ہمدرد انسان تھے. سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سینیٹر مکین سے کئی ملاقاتیں رہیں. ان کا پاکستان کے بارے میں مثبت رویہ تھا اور یہی کوشش تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں. وہ وزیر اعظم کی دعوت پر پاکستان آئے اور اچھا تاثر لے کر واپس گئے.
نواز شریف صاحب نے انہیں انوائٹ کیا کہ آپ پاکستان آئیں اور ہمارے لوگوں سے ملے اور ہو سکے تو قبائلی علاقوں میں جائیں. تو وہ پھر آئے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد, میرا خیال ہے یہ نومبر 2015 کی بات ہے. تو اس میں پھر وہ وزیرستان بھی گئے, ان کے ساتھ دو سینیٹر اور تھے اور ایک دو اور ان کے دوست تھے. تو وہ دورہ ان کا جو وزیرستان کا تھا وہ اتنا اس پہ اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ میں یقین نہیں کرتا جو میں نے دیکھا ہے, آپ نے جو کارگزاری کی ہے, جو وہاں پہ کامیابی حاصل کی ہیں دہشت گردی کے خلاف, یہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے. اور وہ پھر انہوں نے اس پہ یہاں بھی بیان دیا اور امریکہ جا کے ایک مضمون بھی لکھا اور اس پہ بیان بھی دیے کہ یہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور دنیا کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ سینیٹر جان مکین نے امریکہ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے پاکستان کا دورہ کیا تو ان سے ملاقات ہوئی. وہ پہلے امریکی سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستانی موقف کی تائید کی اور واپس جا کر اخبار میں مضمون لکھا جس میں پاکستان کا موقف اچھے طریقے سے پیش کیا. وہ پاکستان کے دوست اور مسلمانوں کے ہمدرد تھے.
پاکستان ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا ہے اور امریکہ ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا. وہ تعصبات اکثر تھے, بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے دو ریفیوجی پالیسی بنگلہ دیش کی اور اپنے گھر رکھا تھا ان کو اور اپنی بچیوں کی طرح پالا تھا انہوں نے, اور انہوں نے نہ کسی قسم کا مذہبی نہ کسی قسم کا نسلی امتیاز اور تعصب ان کے تھا, اور بلکہ وہ سینٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ناقدین میں سے تھے. خاص کر کچھ پالیسی سے جو وہ سمجھتے تھے اسے مسلمانوں سے نفرت پیدا ہوگی.
سینئر صحافی عظیم میاں نے بتایا کہ انہوں نے سینیٹر مکین کا کئی بار انٹرویو کیا تھا. وہ کوئی عام سینیٹر نہیں تھے بلکہ امریکہ کی سیاست کا ممتاز ترین نام تھے. وہ پاکستان کے حالات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے.
سینٹر مکین عام سروسز کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے اور اس لحاظ سے پاکستان کے معاملے میں ایک ریپبلکن ہونے کے ناطے ان کی جو معلومات تھیں ان سائڈ معلومات بھی ان کے پاس کافی ہوتی تھیں, اور اس کے علاوہ بھی وہ پاکستان پر ایک مطلب ان کا ایک اپنا تنقیدی نقطہ نظر بھی تھا. لیکن یہ کہ ان سے معلومات بہت ساری وہ حاصل ہو سکتی تھی جو عموماً ہمیں سرکاری حلقوں سے نہیں ملتی, اور وہ پاکستان کے معاملات سے افغانستان کے کرائسس کے مختلف پہلوؤں سے مجھے بہت کما حقوق ہوں واقف سینیٹر نظر آئے. اور کیسے سینیٹر جو انسائڈ اور آؤٹ سائڈ سرکاری موقف اور غیر سرکاری حالات ان سب سے واقف مجھے نظر آئے. ان سے متعدد بار جو انٹرویوز وغیرہ میرے ہوئے تو میں ان کو انٹرویو اس لحاظ سے کرتا تھا کہ وہاں سے واقعی خبر بھی ملتی تھی, اور خبر کے علاوہ جو ہے بہت ساری وہ چیزیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی تھی, سطحی طور سے کچھ ہوتے تھے لیکن اندرونی طور سے جو ہے حقائق کہیں اور ہوتے تھے, ان کو بھی سمجھنے میں بعض دفعہ مدد مل جاتی تھی.
سینیٹر مکین نے 2008 میں صدارتی انتخاب لڑا لیکن باراک اوباما سے ہار گئے تھے. ان کے انتقال کی خبر سن کر صدر اوباما نے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ عمر کے فرق اور سیاسی اختلافات کے باوجود ہم امریکہ کے اعلیٰ نظریات کے لیے جد و جہد میں ایک ساتھ تھے. مکین کی جرت مثالی تھی اور ہم سب ان کے احسان مند ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا بھر سے عالمی لیڈر بھی جان مکین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بہترین الفاظ میں ان کو یاد کر رہے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون ان کو ایک سچا امریکی ہیرو قرار دیتے ہیں.
مشترکہ صدارتی امیدوار پر اپوزیشن میں اختلافات برقرار ہیں اور تاحال کسی نام پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا. پیپلز پارٹی بھی اعتزاز احسن کے نام پر ڈٹ گئی ہے۔ ہفتے کے روز اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس میں حکومت کے مقابلے میں مشترکہ صدارتی امیدوار لانے پر اتفاق ہوا تھا، تاہم اپوزیشن جماعتوں خصوصاً مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے تجویز کردہ امیدوار اعتزاز احسن کا نام مسترد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کو اپوزیشن اتحاد کا متفقہ صدارتی امیدوار بنوانے کے لیے پر امید ہے۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے سید خورشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ماضی کی تلخیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا، ملک کو اعتزاز احسن جیسے چہرے کی ضرورت ہے۔
اس وقت پاکستان کو ایسے شخص کی سخت ضرورت ہے جو شخص پاکستان کے لیے، صرف پارٹی کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اس کا کیس لے کے دنیا میں بات کر سکے، استمپور بات کر سکے، اپنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کر سکے، اپنی ریاست کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کی بات کر سکے۔
خورشید شاہ نے کہا کہ اپوزیشن سمجھدار ہے، تمام جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی، کبھی امید ہے اپوزیشن میں اتحاد و اتفاق قائم رہے گا۔ نون لیگ کے رہنما بھی سمجھدار ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے۔
ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے ایسی پالیٹکس کریں، ایسی سیاست کریں جس میں ماضی کا کوئی سایہ نہ پڑے، اور اب اس قسم کی اگر ہم لوگوں نے باتیں کی تو نیچرلی آنے والے وقت میں ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔
دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا کا اجلاس اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہوا، جس میں صدارتی امیدوار کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اس معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست مسلم لیگ نون کے ساتھ بات نہیں کر رہی۔ مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے موقف سے آگاہ کیا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے اعلان کردہ بیان کے مطابق آج متفقہ امیدوار کا اعلان کیا جانا تھا، لیکن ابھی تک مشاورت اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جیسا کہ آپ نے سنا، یہ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ تھی۔ عالمی خبروں کے بعد ہم نے پاکستان سے آپ کو جو خبر سنائی، اس کے مطابق 4 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی کوششیں جاری ہیں، اور اپوزیشن کی پاکستان پیپلز پارٹی صدارتی امیدوار کے لیے اعتزاز احسن کے نام پر زور دے رہی ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اعتزاز احسن کے نام پر اعتراضات ابھی تک موجود ہیں۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ امیر محمد خان جوگزئی کو بلوچستان کا گورنر بنائے جانے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے اتوار کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امیر محمد خان جوگزئی کو گورنر بلوچستان کا عہدہ دیے جانے کی تجویز زیر غور تھی، لیکن اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے عبدالستار کاکڑ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی کو گورنر بلوچستان نامزد کیا ہے۔ اس اعلامیہ کی بنیاد پر جوگزئی کی نامزدگی کی خبر تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی تھی، جس کی حکومت کے کسی ذمہ دار یا تحریک انصاف کے رہنما نے تردید نہیں کی تھی، لیکن امیر محمد خان جوگزئی کی نامزدگی کے اعلان کے کچھ دیر بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ان کے خلاف قومی احتساب بیورو میں بدعنوانی کے الزام میں تحقیقات جاری ہیں، جس پر سوشل اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی نامزدگی پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ امیر محمد خان جوگزئی کے خلاف بدعنوانی کے الزام میں جاری تحقیقات کی خبریں نشر ہونے کے بعد ہفتے کی شب کو انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ان کے بیان کو غلط انداز میں پیش کیا گیا۔
سوال یہ ہے کہ آج میں اپنی عزت کی خاطر، اپنے خاندان کی عزت کی خاطر، اور میرے ان دوستوں کی خاطر، اور خاص کر میں عمران خان کے عزت کی خاطر، جو وہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہیڈ کر رہا ہے، میں ان کی خاطر اس عہدے کو، میرے لیے اس عہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میری وجہ سے کسی کی عزت پہ کوئی آنچ آ جائے۔ میرے خلاف نیب میں نہ تو کوئی ریفرنس ہے، نہ میرے خلاف کوئی انکوائری چل رہی ہے، نہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیس 2005 کا ہے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ WWE WWF کا ہے، ان کے ساتھ آپ یہ ٹیک اپ کر دیں۔
ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی پر کڈنی سینٹر کوئٹہ کے لیے زائد قیمت پر مشینری خریدنے کا الزام ہے، اور ان کے خلاف قومی احتساب بیورو نے 2015 میں تحقیقات کی منظوری دی تھی۔ امیر محمد خان جوگزئی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں اور بلوچستان کے محکمہ صحت میں مختلف ذمہ داریوں پر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی کے بڑے بھائی گل محمد خان جوگزئی بھی بلوچستان کے گورنر رہ چکے ہیں۔ ان کا تعلق بلوچستان کے ضلع لورالائی سے ہے، اور پشتون قبائل کے کاکڑ قبیلے کے جوگزئی شاخ کے وہ پرزند ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
روس میں آئندہ جمعے کو ہونے والی فوجی مشقوں میں پاکستان، بھارت اور چین کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے فوجی بھی شرکت کریں گے۔ ان مشقوں کا مقصد دہشت گرد گروپوں سے نمٹنے اور دہشت گردانہ حملوں کے خلاف اپنائی جانے والی حکمت عملی کی تربیت پر زور دینا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے فوجیوں نے ماضی میں کبھی بھی کسی ایسی کثیر ملکی یا ایسی جنگی مشقوں میں شرکت نہیں کی جس میں پاکستانی فوجی بھی موجود ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی اقوام متحدہ کے مشنز اور آپریشنز میں ساتھ کام کرتے آئے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
جمعے کو پاکستان اور بھارت کے فوجی دستوں نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لیا۔ چین نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت ان مشقوں کے لیے بنیاد ڈالی تھی اور ان میں چین، قزاقستان، کرغستان، روس اور تاجکستان نے حصہ لیا۔ اس سلسلے میں سنیے بھارت کے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے بانی لیفٹیننٹ جنرل کمل داور اور آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کے ساتھ بات چیت۔ جنرل داور، ہم نے جو سنا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے، یعنی کہ بھارت نے کافی ساری فوجیں بھیجی ہیں روس میں، یہ بتائیے کہ بھارت اور پاکستان کا فوجی مشقیں کرنا ایک ساتھ کتنا غیر معمولی ہے، کتنا تاریخی ہے؟
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ مشنز میں بھی بھارت کے اور پاکستان کے کئی بار ٹروپس اکٹھے رہے ہیں اور یہ یو این مشنز میں، اور آپس میں اچھی طرح انہوں نے اپنا کام کیا ہے کوآپریشن کے ساتھ۔ لیکن یہ جو پہلی بار شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی طرف سے یہ جو ہو رہا ہے دہشت گردوں کے برخلاف، اس میں انڈیا تقریباً 200 سینک فوجی بھیج رہا ہے جس میں ایئر فورس کے بھی کچھ ہوں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس میں ہماری طرف سے یہ بھی چاہ ہے اور یہ ہوپ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے، وزیر اعظم آئے ہیں عمران خان صاحب، ان کو بھی ہم اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہوپ کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور آپس میں خوشحالی رہے گی۔
ہم آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد کی طرف آتے ہیں۔ کرنل فاروق، یہ بتائیے، اخبارات میں یہ خبر واضح نہیں ہے کہ پاکستان نے اب تک جو اپنی کنٹنجنٹ بھیجی ہے اس میں کتنے پاکستانی فوجی ہیں، اگر آپ کے علم میں ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے، اور پاکستان بھارت کے تعلقات اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں بہتر ہو سکتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت انکریجنگ ہے اس خطے کے لیے، اور اس سے پوری دنیا میں ایک بہت اچھا ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کا میسج جائے گا۔ دین یہ پھر چونکہ ٹیررزم کوآپریشن سے ریلیٹڈ ہے جو کہ نیڈ آف دی آر بھی ہے، تو میرے خیال میں اس انیشیٹو کو جو ہے وہ ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔
یہ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
افغان صدر اشرف غنی نے 3 اعلی سیکیورٹی عہدیداروں کے استعفوں کو مسترد کر دیا۔ حکومت کے ایک ترجمان نے اتوار کے روز بتایا کہ صدر غنی نے ان 3 عہدیداروں کو سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھنے کو کہا ہے۔ وزیر دفاع طارق شاہ بہرامی، وزیر داخلہ وائس احمد برمک اور افغانستان کی انٹیلیجنس کے کلیدی عہدیدار معصوم سٹانکزئی نے ہفتے کے روز اپنے استعفے داخل کیے تھے، جس سے چند گھنٹے قبل افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر نے ملک میں بڑھتے تشدد کے تناظر میں فوری استعفیٰ دیا تھا۔ اتمر نے اپنے استعفے کے مراسلے میں، جسے وی او اے کے ساتھ شیئر کیا گیا، کہا کہ وہ اپنے منصب سے اس لیے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت کی اعلی قیادت کے ساتھ ان کی پالیسیوں اور اصولوں کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ صدر غنی کے دفتر کی طرف سے فوری طور پر استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور اتمر کی جگہ حمد اللہ محب کو تعینات کیا گیا جو امریکہ میں افغان سفارتکار تھے۔ صدر غنی نے اتوار کی صبح 35 سالہ محب کو قومی سلامتی کے لیے نیا مشیر مقرر کیا۔ اس تقریب میں دفاعی اور داخلہ وزیر بھی موجود تھے۔ افغان صدر نے اتمر کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ افغانستان میں ایک ڈرون حملے میں داعش کا لیڈر ابو سعد عربی اپنے 9 کمانڈروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع خوجیانی میں رات کو کیے گئے اس میزائل حملے کا ہدف دہشت گرد گروپ کا صدر دفتر تھا، جسے مقامی طور پر آئی ایس کے پی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوجیانی نے بتایا، بی اے او کو بتایا کہ اس حملے میں گروپ کے 2 اڈے بھی تباہ ہوئے۔ امریکی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مارٹن اوڈانل نے وی او اے سے تصدیق کی کہ امریکی افواج نے اتوار کے روز انسداد دہشت گرد پر گروپ پر حملہ کیا، جس کا ہدف ایک نامزد دہشت گرد تنظیم کا سینئر لیڈر تھا۔ پوپ فرانسس نے جنسی زیادتی کے سکینڈل پر خدا کی معافی چاہی ہے. اس سکینڈل نے رومن کیتھولک چرچ کو ہلا کر رکھ دیا. پوپ نے آئرلینڈ کے مقام نوک میں ایک شرائن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سکینڈل ایک رسنے والا زخم اور صداقت اور انصاف کے لیے ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات درکار ہیں. عبادت گزاروں کے ساتھ مظاہرین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جب پوپ اجتماعی دعا کرا رہے تھے. مغربی ایران میں زلزلے کی وجہ سے کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ 250 سے زائد زخمی ہو گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6 بتائی جاتی ہے. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں کل ہفتے کے روز ڈاکٹر محمد اقتدار حسین فاروقی سے پروگرام کچھ تو کہیے میں ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز موضوع پر بات چیت, یعنی وہ نباتات جن کا ذکر قرآن پاک اور حدیث میں کیا گیا ہے, ایسی نباتات بھی جن کا حوالہ جنت کے ساتھ آیا ہے یا وہ جن کا ذکر دوزخ کے ساتھ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے دوحہ, شارجہ اور دبئی میں یونیسکو کی مدد سے تعمیر کیے جانے والے ایسے باغات اور پارکس کے بارے میں بھی بتایا جہاں یہ پودے اور درخت اگائے گئے ہیں. شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت سے کچھ اقتباس سنیے.
مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب ایک بہت ہی معروف اسکالر تھے, تو ظاہر ہے کہ یہ چیز تو آپ کے گھٹنے میں پڑی ہوگی, لیکن یہ باٹنی سے دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟
نمبر ون تو یہ میں بتا دوں کہ میرا سبجیکٹ جو رہا ہے ریسرچ کا وہ ہے پلانٹ کیمسٹری, یعنی پودوں کی کیمیا کے اوپر. ایک ایسے ادارے میں کام کر رہا ہوں, کام کر رہا تھا بلکہ, اب تو خیر ریٹائر ہو چکا ہوں, جو ہندوستان کا واحد بوٹنیکل انسٹیٹیوٹ جہاں جتنے بھی پلانٹ سائنسز کے شعبے ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں.
کئی جگہوں پر ایسے باغات بنائے گئے ہیں جن کو نام ہی دیا گیا ہے کہ قرآنی پارک یا قرآنی پودوں کے باغ, جن میں دوحہ اور دبئی اور شارجہ وغیرہ شامل ہیں. تو وہاں بھی آپ گئے؟
ایک میری کتاب ہے پلانٹس آف دا قرآن,
جی,
جس کا تقریباً 9 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, فارسی میں, عربی میں, انڈونیشیا کی زبان میں, اور ہندی, اردو اور انگریزی میں میں نے خود شائع کی ہے. تو یہ تو وجہ بنی میرا تعارف جو یونیسکو سے ہوا.
اچھا.
یونیسکو نے میری دو کتابوں کی بنیاد کے اوپر, ایک پلانٹ آف دا قرآن اور دوسری میڈیسنل پلانٹ ان دی ٹریڈیشنز آف پروفیٹ محمد, جس کو عام طور سے طب نبوی بھی کہتے ہیں, پروفیٹک میڈیسن بھی کہتے ہیں, یہ میری دونوں کتابوں کی بنیاد کے اوپر یونیسکو نے ایک ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ اپروو کیا تھا.
اچھا.
اور جس میں انہوں نے ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی تھی اور جس کا میں ممبر بھی تھا.
تو کہاں کے لیے, یعنی یہ پروجیکٹ جو تھا وہ کوئی بنانے کے لیے تھا باغ یا پارک یا ویسی ریسرچ کے لیے؟
یہ پروجیکٹ جیسے میں نے بتایا کہ ملٹی ملین ڈالر پروجیکٹ تھا, قرآنک بوٹنیکل گارڈن بنانا.
اچھا.
جس میں مختلف عرب ملکوں میں یہ گارڈن بنائے جائیں گے اور یہ دلچسپی پیدا ہوگی عوام کو اور وہ پودوں کی طرف مخاطب ہوں گے اور پودوں کی اہمیت کو سمجھیں گے, کیونکہ عرب دنیا میں پودے بہت کم ہوتے ہیں. لہذا یونیسکو نے یہ چاہا کہ عرب دنیا میں پودوں کی اہمیت کو ہم اگر اس طرح سے شروع کریں, قرآن بوٹنیکل گارڈن بنا کر,
جی,
تو زیادہ بہتر طریقہ ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہاں یہ پوچھوں گی کہ ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے انڈیا سے ہے, تو کہ انڈیا میں اس طرح کے کسی باغ کو بنانے کا خیال کیوں نہیں آیا؟
یہ بہت نازک سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ یونیسکو نے کیوں کیا. اس لیے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یونیسکو کا ایک ریجنل سینٹر بہت بڑا عرب ممالک میں ہے, جس کا سینٹر جو ہے وہ دوحہ ہے. تو اب انہوں نے بہرحال میری کتاب دیکھی اور کیسے ان تک پہنچی میں مجھے نہیں معلوم ہے. انہوں نے غالباً یہ سوچا کہ اگر پرانی پودوں کے نام سے ایک کچھ گارڈن بنائیں تو لوگوں میں غالباً پودوں سے گویا کہ ایک تعلق جو ہے زیادہ بڑھے گا, اور اگر پودوں سے تعلق بڑھے گا تو عرب دنیا میں انوائرمنٹ کے سلسلے میں جو جدوجہد ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں ہو رہی ہے. ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ یہ گارڈن بنانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں.
اس سے بات کر کے مجھے اندازہ ہی ہوا کہ احادیث کو اور قرآن شریف کو ملا کر 80 کے قریب ایسے پودے یا جڑی بوٹیاں یا درخت ہیں, تو اس میں کچھ ایسے بھی نام ہیں جو اب ناپید ہو چکے ہیں؟
نہیں, ایسا کچھ تو نہیں ہے. اب یہ ضرور ہے کہ ہمارے مفسرین قرآن نے بہت سے ان پودوں کو تشریح نہیں کی ہے, ان پودوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے جن کا ذکر جنت یا دوزخ کے سلسلے میں ہوا ہے.
اچھا,
تو اب وہ ان کو آپ ناپید ہونا بھی نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ابھی تک شاید اس موضوع پر کسی نے کام بھی نہیں کیا.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں ہماری گھڑیوں میں 10:30 بجے ہیں. صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. ریپبلکن پارٹی کے رہنما اور امریکی سینٹ کے سینئر رکن جان مکین انتقال کر گئے. ان کی عمر 81 برس تھی. سینیٹر مکین گزشتہ ایک برس سے دماغ کے سرطان میں مبتلا تھے اور ریاست ایریزونا میں زیر علاج تھے. وہ اپنی علالت کے باعث گزشتہ سال دسمبر سے واشنگٹن ڈی سی سے غیر حاضر تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام ایریزونا میں واقع اپنے گھر میں گزارے. سینیٹر مکین کے انتقال کا اعلان ہفتے کے روز ان کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کیا گیا, جس کے مطابق ان کا انتقال ہفتے کی شام 4:30 بجے ہوا. جان مکین کو امریکی سیاست میں ان کے دلیرانہ موقف اور نقطہ نظر کی وجہ سے باغی کے طور پر جانا جاتا تھا. ریپبلکن پارٹی کے رکن ہونے کے باوجود وہ اپنی پارٹیوں کی پالیسیوں پر کھل کر اختلافی موقف کا اظہار کرتے رہے. ان کا شمار صدر ٹرمپ کے کڑے ناقدین میں ہوتا تھا. سینیٹر مکین پہلی بار 1986 میں امریکی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد سے مسلسل سینٹ کے رکن منتخب ہوتے آئے. ان کا شمار کانگریس کے سرگرم اور فعال ترین ارکان میں ہوتا تھا. تاہم ان کے ناقدین کا خیال تھا کہ جان مکین سفارتکاری پر جنگ کو ترجیح دینے والے سیاستدان تھے اور ان کا خیال تھا کہ محاذ آرائی سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. وہ 2008 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن جماعت کے امیدوار بھی تھے, لیکن وہ یہ انتخاب امریکہ کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام صدر باراک اوباما سے ہار گئے تھے. امریکہ کے سینیٹر جان مکین کو اپنی جرت, حب الوطنی اور وطن کے لیے خدمات کے طور سے یاد کیا جا رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں لکھا کہ سینیٹر جان مکین کے اہل خانہ کے لیے ان کی احترام اور ہمدردیاں ہیں. ہمارے دل اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وائٹ ہاؤس میں امریکی پرچم سینیٹر کے اعزاز میں سرنگو ہے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس, سابق صدر باراک اوباما, سابق خاتون اول مشل اوباما, سابق صدر جارج ڈبلیو بش, سابق صدر جمی کارٹر, سینٹ میجورٹی لیڈر مچ مکانل, ایوان نمائندگان کے سپیکر پال رائن, ڈیموکریٹ لیڈر نینسی پلوسی اور سابق وزیر خارجہ جان کیری نے سینیٹر مکین کو بہترین لفظوں میں خراج عقیدت پیش کیا. پاکستان کی وزارت خارجہ اور کئی سیاسی رہنماؤں نے بھی سینیٹر مکین کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر سینیٹر جان مکین خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعاون کے حامی تھے اور پاکستان میں ان کی کمی محسوس کی جائے تھی. دنیا بھر سے عالمی لیڈر بھی جان مکین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بہترین الفاظ میں ان کو یاد کرتے ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرکیل اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ان کو ایک سچا امریکی ہیرو قرار دیا ہے. اور آئیے اب چلتے ہیں پاکستان کی جانب کچھ اور خبروں کے ساتھ, اور کچھ دوسری خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. 4 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی کوششیں جاری ہیں, اور اپوزیشن کی پاکستان پیپلز پارٹی صدارتی امیدوار کے لیے اعتزاز احسن کے نام پر زور دے رہی ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اعتزاز احسن کے نام پر اعتراضات ابھی بھی موجود ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ امیر محمد خان جوگزئی کو بلوچستان کا گورنر بنائے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے اتوار کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امیر محمد خان جوگزئی کو گورنر بلوچستان کا عہدہ دیے جانے کی تجویز زیر غور تھی, لیکن اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان میں کئی ممتاز صحافیوں اور سماجی میڈیا پر سرگرم کارکنوں نے معروف ٹیلی ویژن اینکر سلیم صافی کے خلاف سماجی میڈیا پر روا رکھی جانے والی مہم کی مذمت کی ہے, چونکہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف بطور وزیر اعظم اپنے دور حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے تھے, جس کے بعد ان کے خلاف بعض افراد کی طرف سے سماجی میڈیا پر نہ صرف انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کے خلاف سخت زبان بھی استعمال کی گئی. اسلام آباد سے محمد جلیل رپورٹ.
پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ اتوار کو قوم سے اپنے پہلے خطاب میں وزیر اعظم اور سابق وزرائے اعظم کے زیر استعمال سہولتوں اور اخراجات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بطور وزیر اعظم نہ صرف اپنے اخراجات کم کریں گے بلکہ وہ ایک سادہ طرز زندگی اختیار کریں گے۔ تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عمران خان کی تقریر کے رد عمل میں کہا تھا کہ بطور وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں۔ اس دوران ایک نجی ٹی وی چینل سے منسلک صحافی سلیم صافی نے نواز شریف کی طرف سے ادا کیے جانے والے اخراجات کی رسیدیں اور چیک کی تفصیل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دیں، جس کے بعد حکمران جماعت تحریک انصاف کے مبینہ حامیوں اور بعض دیگر حلقوں کی طرف سے ان کے خلاف سماجی میڈیا پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم سلیم صحافی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دعوے پر قائم ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے ممتاز صحافیوں اور دیگر حلقوں کی طرف سے سلیم صافی سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سماجی میڈیا پر ان کے خلاف سرگرم کارکنوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ رائے کے اختلاف کا احترام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ دیگر صحافی ان کے خلاف جاری مہم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ سمجھنا چاہیے کہ اخبارات، صحافت، ٹیلی ویژن یہ دشمن نہیں ہے، خبر دینے والا دشمن نہیں ہے۔ جو خبر کا واقعہ ہے، جو حقیقت ہے، وہ اہم چیز ہے، اس پہ توجہ دی جائے۔ آپ خبر لانے والے کو جو ہے وہ دھمکا رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں جو ایجوکیٹڈ اور جو ایک لاجیکل بات ہوتی ہے اس کا اثر بہرحال زیادہ ہوتا ہے جب آپ ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک لاجیکل بات کرتے ہیں جو کسی بھی سین مائنڈ کو، جو کہ شعور رکھنے والے ذہن کو اپیل کرتی ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر وہ عرض کروں گا کہ نوجوان میں جو ہے وہ جذبات کا ہونا فطری امر ہے، اور جو لوگ سٹیٹس کو سے ان کو جڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے خلاف ان کا ایک تھوڑا غصہ جو ہے وہ ان کے ذہن میں آتا ہے، لیکن وہ It will mellow down over passage of time.
پاکستان میں انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ اور ابلاغ کے ماہر ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ سماجی میڈیا پر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہو یا کسی اور کے، وہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کا مظہر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اس طرز عمل کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صحافی سلیم صافی کی جانب سے یہ خبر دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم کے ذاتی نوعیت کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیا کرتے تھے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم کے حوالے سے آپ نے محمد جلیل کی رپورٹ سنی۔ لیکن ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے پاکستان کے تین ممتاز صحافیوں عارف نظامی، مجیب الرحمان شامی اور ڈاکٹر عاصم الا بخش سے بھی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش کرتے ہیں۔
ممتاز صحافی عارف نظامی کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں ملک میں غیر جانبدار صحافیوں کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سلیم صحافی کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ یہ صورتحال کہاں منتج ہوگی تو انہوں نے کہا،
جو ہے اگر یہ بڑھا تو اس سے آزادی صحافت پہ جو پہلے بھی کچھ تھوڑی سی پابند محسوس کر رہی ہے اپنے آپ کو، اس میں مزید خرابی پیدا ہوگی اور یہ جو آزادی ہے وہ سلب ہوگی۔ مثلاً کچھ اخباروں کی اور چینلز کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ پہ جو قدغن ہے یا وہ اس وقت زیر اعتماد ہیں، تو ایک جو ہے وہ میڈیا کا 90% جو ہے وہ اس پہ خوشی کے شاہدے آنے بجا رہا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ جو ادارے ہیں، جو اے پی ایم ایس ٹائپ کے جو ادارے ہیں، وہ بھی خاموش پر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، یہ ہم جلد سے زیادہ فریق بن گئے ہیں اور جو اسلام کی رائیولریز ہیں وہ جلد سے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔
ایک اور سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے صحافی اب فریق بنتے جا رہے ہیں۔
جرنلسٹوں میں سے بہت سے لوگ فریق بن گئے ہیں زیادہ، اور ان کی جو بات ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں تک سلیم صافی صاحب کا تعلق ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک واقعے کو رپورٹ کیا، اگر یہ واقعہ غلط تھا تو اس کی تردید کی جا سکتی تھی، لیکن جو جوابی حملے کیے گئے اس پر اور جس طرح ایک کمپین چلائی گئی ہے، وہ بہت افسوسناک ہے. اگر نواز شریف صاحب نے پیسے اپنی جیب سے ادا کیے ہیں اپنے اخراجات سے, یہ ایک خبر ہے جو سلیم صاحب کے سامنے تھی, اگر یہ بات غلط ہے تو اس کی تو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے جو ان کا ترجمان ہے اس کی تردید کر دیتا اور بات واضح ہو جاتی. اس میں سلیم صافی صاحب کو ٹارگٹ کرنا, اس کی ضرورت کیا ہے؟
ممتاز کالم نگار اور مصنف ڈاکٹر عاصم اللہ بخش نے بھی اسی عدم برداشت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا,
ہمارے ہاں یہ جو انٹالرنس کچھ ڈر آئی ہے سیاسی معاملات میں اور مذہبی معاملات میں, وہاں پہ یہ ایک آسان نسخہ ہے کہ جو شخص آپ کے مخالف نقطہ نظر رکھتا ہے اس کو آپ یہاں بکا ہوا قرار دے دیں یا آپ اس کو کسی کا ایجنٹ قرار دے دیں, تو وہ کیفیت اس وقت طاری ہے. میرے خیال میں اس وقت ایک یہ ڈیسائسو موڑ بھی ہے کہ صحافی خود بھی, عوام بھی, سوشل میڈیا کے کرتا دھرتا بھی اس ٹرینڈ کو ابھی سے چیک کریں, ورنہ اس ماحول میں کسی کے لیے بھی کوئی بات کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس طرح تو پھر معاشرے میں جو مکالمے کا یا اعتراض کا یا سوال کا جو کلچر ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا.
یہ تھے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش, جن کا کہنا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کو سلیم صافی کی رپورٹ سے اتفاق نہیں تھا تو وہ اس کے برخلاف شواہد کے ساتھ اپنی رپورٹیں پیش کر سکتے تھے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
شمالی وزیرستان میں حکام اور روایتی جرگے میں شامل رہنماؤں کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف دھرنا اتوار کے روز ختم ہو گیا. دھرنے کے خاتمے کا اعلان شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داور نے کیا, جنہوں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر میران شاہ میں اعلی سول اور فوجی حکام سے مذاکرات کیے. تفصیل پشاور سے شمیم شاہد سناتے ہیں.
محسن داور 30 سے زائد قبائلی رہنماؤں کی قیادت کر رہے تھے, جنہوں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر میران شاہ میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام سے مذاکرات کیے. دھرنے کے خاتمے اور مطالبات کی منظوری کے بارے میں جرگے میں شامل قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
لوگوں کا یہی مطالبات ہے 2-3-4 کہ جو عید کے پہلے دن پہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں اس نے جو احتجاج کیا تھا کرفیو کے خلاف, تو ان پر فائرنگ کیا تھا. ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ ان افیسر لوگوں کو سزا دیا جائے, وہ مطالبہ ان میں بھی مان لیا.
ملک غلام نے بتایا کہ حکام نے فائرنگ سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو معاوضے کی ادائیگی کا بھی یقین دلایا ہے, جبکہ اسی روز گرفتار کیے جانے والوں میں سے ایک شخص کو رہا کر دیا گیا ہے. حکام نے یہ بھی اعلان کیا کہ تشدد یا دہشت گردی کی کسی بھی واقعے کے رد عمل میں گھر گھر تلاشی مہم اور عام لوگوں کو حراست میں نہیں دیا جائے گا. ادھر شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ میں ویت خانہ میں ایک قبائلی رہنما کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک پسماندہ دیہات کی خواتین نے سڑک کی تکمیل کے لیے اپنے زیورات اور مال مویشی عہدے میں عطیے میں دے دیے ہیں. کلتھیاں گاؤں کے مکینوں نے 3 سال تک حکومت کا وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرنے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی تعمیر کا آغاز مظفر آباد سے کیا ہے. روشن مغل کی اس رپورٹ میں تفصیل ہے.
پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 20 کلومیٹر شمال مغرب میں بلند پہاڑوں پر واقع کلتھیاں گاؤں کے مکینوں نے گاؤں کو دیگر علاقوں سے ملانے کے لیے رابطہ سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز کی فراہمی کی خاطر 2 سال تک حکومت کا انتظار کرنے کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت سڑک کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا, جس کے لیے انہوں نے اپنے مال مویشی اور موٹر سائیکلیں بھی فروخت کیں. رابطہ سڑک کی تعمیر میں حصہ لینے والوں میں نصیر احمد بھی شامل تھے.
عوام علاقہ نے خود کھدائی کی اپنے ہاتھوں سے, مزدور وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے, دیہاڑی کا حساب نہیں تھا, ہر بندہ اپنا کھانا اپنے گھر سے لے کے جاتا تھا, دن کو کام کرتا تھا. پھر ایک سال ہم نے ایسے کیا, اس کے بعد پھر یہی چکر تھا کہ یار الیکشن کا سیزن ہے, الیکشن آ رہے ہیں, شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے. الیکشن بھی ہو گیا, پھر بھی گورنمنٹ نے کوئی تعاون ہمارے ساتھ نہیں کیا, تو اس کے باوجود الیکشن کے بعد پھر ہم نے ایک سال لگایا, مزدوروں کے ساتھ چندہ کیا, تقریباً 10-12 لاکھ ہمارا خرچ آ گیا, پھر مزدور لگایا ہم نے دوسرے علاقے کے.
سڑک کی تعمیر کے لیے زیورات عطیہ کرنے والی کلتھیاں گاؤں کی فریدہ شمیم گیلانی نے بتایا,
ضروری اس لیے ہو گیا تھا نا سر کہ ہمارے جو گاؤں ہے, ہمارا گاؤں اور لوگوں سے کٹ کے دو ہے, ہمارے گاؤں میں سڑک نہیں ہے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ کام کیا, سب لوگوں نے, یہ نہیں کہ ہم نے کیا, سب نے اپنی اپنی مزدوری سے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے اور زیور سے بیچ کے. نہیں نہیں, ووٹ آ کے لے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم بنا کے دیں گے, لیکن کچھ نہیں کرتے, بہت کچھ کیا لیکن کوئی بھی نہیں سنتا, ایک آدمی سنتا تو اسے ساتھ نکال دیتے ہیں.
گاؤں کے ایک اور رہائشی عبد الرحیم نے وی او اے کو بتایا,
اس بار تو یہ جو 11 لاکھ دیا یہ تو سر
خواتین کا تھا, اس میں کچھ بندوں نے اپنی جو موٹر سائیکل تھے وہ بھی فروخت کیے, اس کے بعد اور لوگوں نے بہت تعاون کیا.
کلتیاں گاؤں پاکستانی کشمیر کی وزیر برائے سماجی بہبود نورین عارف کے حلقہ انتخاب میں واقع ہے. انہوں نے وی او اے کو بتایا,
میں نے آج ہی خبر پڑھی ہے جی, وہ ظاہر ہے ہمارا تو حلقہ اتنا پسماندہ ہے, اس کے باوجود اللہ کی مہربانی ہے کہ دو سال کے فنڈ ہم نے ایک ایک روپیہ عوام تک پہنچایا ہے اور بہت اچھی اچھی جگہ سڑکیں پہنچائی ہیں. ان کا بھی اس پلان میں ہمارے شامل ہے, ان کو پیسے دینے 150 سے اوپر وارڈ ہے اور میں وارڈ وائز تقسیم کر رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ جہاں بھی دور سڑکوں کے لیے پیسہ ٹھیک ہو.
واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ترقیاتی کاموں کے زیادہ تر ٹھیکے میں کرپشن کی خبریں عموماً سامنے آتی رہتی ہیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
افغان صدر اشرف غنی نے 3 اعلی سیکیورٹی عہدیداروں کے استعفوں کو مسترد کر دیا ہے. حکومت کے ایک ترجمان نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ صدر غنی نے ان 3 عہدیداروں کو سلامتی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھنے کو کہا. وزیر دفاع طارق شاہ بہرامی, وزیر داخلہ اویس احمد برمک اور افغانستان کی انٹیلیجنس کے کلیدی عہدیدار معصوم سٹانک زئی نے ہفتے کے روز اپنے استعفے داخل کیے تھے, جس سے چند گھنٹے قبل افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر محمد حنیف اتمر نے ملک میں بڑھتے تشدد کے تناظر میں فوری استعفیٰ دیا. اتمر نے اپنے استعفے کے مراسلے میں, جسے وی او اے کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا, کہا کہ وہ اپنے منصب سے اس لیے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت کی اعلی قیادت کے ساتھ ان کی پالیسیوں اور اصولوں کے ساتھ شدید اختلافات پیدا ہو رہے ہیں. صدر غنی کے دفتر کی طرف سے فوری طور پر استعفیٰ منظور کر لیا گیا اور اتمر کی جگہ حمداللہ محب کو تعینات کیا گیا, جو امریکہ میں افغان سفیر رہے ہیں. صدر غنی نے اتوار کی صبح 35 سالہ محب کو قومی سلامتی کے لیے نیا مشیر مقرر کر دیا. اس تقریب میں دفاعی اور داخلہ وزیر بھی موجود تھے. افغان صدر نے اتمر کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. افغانستان میں ایک ڈرون حملے میں داعش کا لیڈر ابو سعد عربی اپنے 9 کمانڈروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا. مشرقی صوبے ننگرہار کے ضلع خوجیانی میں رات کو کیے گئے اس میزائل حملے کا ہدف دہشت گرد گروپ کا صدر دفتر تھا, جسے مقامی طور پر ISKP کے طور پر جانا جاتا ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان عطا اللہ خوجیانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں گروپ کے 2 اڈے بھی تباہ کر دیے گئے. افغان انٹیلیجنس عہدیداروں کے مطابق بین الاقوامی افواج نے انسداد دہشت گردی کی اس کارروائی میں معاونت کی. امریکی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل مارٹن اوڈانل نے وی او اے سے تصدیق کی کہ امریکی افواج نے اتوار کے روز انسداد دہشت گردی کے لیے ایک کارروائی کی, جس کا ہدف ایک نامزد دہشت گرد تنظیم کا سینئر لیڈر تھا. پوپ فرانسس نے جنسی زیادتی کے اسکینڈل پر خدا کی معافی چاہی. اس اسکینڈل نے رومن کیتھولک چرچ کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پوپ نے آئرلینڈ کے مقام ناک میں ایک شرائن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسکینڈل ایک رسنے والا زخم ہے اور صداقت اور انصاف کے لیے ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات درکار ہیں. پوپ فرانسس نے آئرلینڈ کا دورہ اتوار کے روز ختم کیا, جس سے پہلے ڈبلن کے فینکس پارک میں وسیع تر پیمانے پر اجتماعی دعا کرائی. عبادت گزاروں کے ساتھ مظاہرین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی جب پوپ اجتماعی دعا کرا رہے تھے. شمالی کوریا کے تفریحی مقام ڈائمنڈ ماؤنٹین پر شمالی اور جنوبی کوریا کے معمر افراد نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے. خاندانوں کے بچھڑے افراد کے درمیان ملاقات کا یہ دوسرا دور تھا جو اتوار کے روز اختتام کو پہنچا. 300 سے زائد جنوبی کوریائی افراد نے اس تفریحی مقام کا رخ کیا اور طویل عرصے سے بچھڑے عزیز و اقارب سے 3 روز تک ملاقات کی. اس ہفتے ملاقاتوں کے اس پروگرام کا اہتمام ایسے وقت پر کیا گیا جب پیانگ جانگ اور سول تعلقات بہتر کرنے کے لیے مختلف اقدام اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے تقریباً 200 جنوبی کوریائی افراد اس کی نوعیت کی ملاقاتیں کر چکے ہیں. اس سے قبل ان ملاقاتوں کا اہتمام 2015 میں ہوا. اٹلی کے وزیر اعظم گسیسپی کونٹی نے ہفتے کے روز بتایا کہ کیتھولک بشپس ہمسایہ البانیا اور آئرلینڈ نے ان 140 تارکین وطن کو قبول کرنے پر اتفاق کر لیا ہے جو اٹلی کے کوسٹ گارڈ جہاز پر بند تھے. اٹلی کے ریڈ کراس اور دوسرے امدادی اداروں نے ان تارکین وطن کو خوش آمدید کہا جب سرحدی پولیس نے ان کی شناخت کی. انسا خبر رساں ادارے کے مطابق انہیں مسینا میں قائم مرکز پر لے جایا جائے گا. ان میں سے بیشتر تارکین وطن کا تعلق اریتریا سے ہے. اور مغربی ایران میں زلزلے کی وجہ سے کم از کم 2 افراد ہلاک جبکہ 250 سے زائد زخمی ہو گئے. ریشٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6 تھی. زلزلے کے بعد 3 مزید جھٹکوں نے کرمانشاہ صوبے کو ہلا کر رکھ دیا. زلزلے کا مرکز عراق کے ساتھ ایران کی پہاڑی سرحد کے قریب تھا, جس کی گہرائی تقریباً 10 کلومیٹر تھی. میڈیا رپورٹوں کے مطابق زلزلے کے جھٹکے بغداد میں بھی محسوس کیے گئے, جو ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر سے زائد کی مسافت پر ہے. خبریں ختم ہوئیں.
گیم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. روسی سائنسدانوں کو سائبیریا کے علاقے سے مستقل منجمد رہنے والی زیر سطحی زمین سے 30 سے 40 ہزار سال پرانا گھوڑی کے بچے کا ڈھانچہ ملا ہے جو بالکل صحیح حالت میں ہے۔ اس ڈھانچے کو یاکوتیا کے علاقے سے دریافت کیا گیا۔ اس کے ڈھانچے پر اس کی چمڑی، بال، دم اور کھر بالکل اصلی حالت میں ہیں۔ پرما فراسٹ یعنی مستقل منجمد رہنے والی زیر سطحی زمین زمانہ قدیم کے ایسے ہاتھیوں کی نسل کے فاسل ملنے کے لیے مشہور ہے جن کے جسم پر مومی اونی ریشہ سا موجود تھا۔ روس کی نارتھ ایسٹ فیڈرل یونیورسٹی نے اپنی یہ دریافت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈھانچہ 30 سے 40 ہزار سال پرانا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب گھوڑی کا یہ بچہ مرا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 2 ماہ کی تھی۔ سیمون گریگوریو یا کتس کے دارالحکومت میں قائم قدیم ہاتھیوں کی نسل کے عجائب گھر کے سربراہ ہیں۔ سیمون اس دریافت کے اتنی اچھی حالت میں ملنے پر حیران تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنی پرانی نسل کے گھوڑی کے بچے کا ڈھانچہ اتنی اچھی حالت میں پہلے کبھی نہیں ملا۔ دنیا کے سمندروں میں ہر منٹ کے بعد کوڑے کرکٹ کے ایک ٹرک کے برابر پلاسٹک کا فضلہ داخل ہو رہا ہے اور ہر سال یہ مقدار 80 لاکھ ٹن کے برابر بنتی ہے۔ ایک نئی مطالعاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سمندر میں داخل ہونے والی اس آلودگی کا ذریعہ صرف 10 بڑے دریا ہیں۔ اس معاملے کی تحقیق کرنے والے جرمنی کے ماحولیاتی ریسرچ کے ادارے ہیلمو لٹس سے وابستہ کرسچن شمٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ بڑے دریا یہ پلاسٹک منتقل کرتے ہیں اور یہ وہ دریا ہیں جہاں زیادہ آبادی ہے۔ آپ ان دریاؤں پر توجہ دے کر اس پلاسٹک کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 دریا، دریائے نیل اور دریائے نائجر، افریقہ میں ہیں جبکہ باقی 8 ایشیا میں ہیں، جن میں گنگا، سندھ، دریائے زرد، یانگزے، ہائی ہی، پرل، میکانگ اور آمور شامل ہیں۔ تحقیق کاروں نے اس مطالعاتی رپورٹ کا جائزہ لیا جو دریاؤں کی آلودگی سے متعلق ہے اور اس کا مقابلہ انہوں نے اس فضلے سے کیا جو دریاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں مناسب طریقے سے ٹھکانے نہیں لگایا جاتا۔ شمٹ نے مزید کہا کہ حقیقت میں یہ بہت آسان ہے۔ آپ کو خاص طور پر ان ترقی پذیر ملکوں میں فضلے کو ٹھکانے لگانے کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا جہاں اقتصادی ترقی تیزی سے ہو رہی ہے۔ یہ دنیا بھر میں مسئلہ ہے، صرف ترقی پذیر ملکوں تک محدود نہیں ہے۔ سمندروں میں پلاسٹک کی آلودگی کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، تاہم سائنسدانوں پر یہ بات واضح ہے کہ یہ سمندری حیات کو متاثر کر رہا ہے۔ بیلجیم میں واقع یونیورسٹی کوگینٹ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق انسانوں کو ہر سال سمندری خوراک میں 11,000 تک پلاسٹک کے ٹکڑے کھانا پڑتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 5% پلاسٹک کو مؤثر طریقے سے ری سائیکل کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سن 2015 کے دوران 32,20,00,000 ٹن پلاسٹک بنایا گیا اور سن 2050 تک اس مقدار میں 4 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹیکنالوجی کے شعبے میں اب بھی خواتین اپنے کیریئر کی تشکیل میں مردوں سے پیچھے ہیں۔ ٹیکنالوجی سے متعلق مختلف شعبوں میں امریکہ بھر میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد ملازمتیں ہونے کے باوجود حالیہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ تقریباً 20% سے بھی کم خواتین سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹک اور سٹیم میں اپنا کیریئر بنا رہی ہے۔ ان میں میلینڈ سے تعلق رکھنے والی 2 بہنیں اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کرسٹینا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان دونوں نے خود اپنا سمر کیمپ شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کے لیے سٹیم کے کیریئر میں دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ سینڈی نے بھی اپنی پوری موسم گرما کی چھٹیوں کو نوجوان لڑکیوں کو روبوٹ پروگرام سکھانے میں صرف کیا۔ سینڈی کا کہنا ہے، روبوٹک پروگرام کے تحت میں لڑکیوں کو پڑھاتی ہوں کہ وہ روبوٹک کو کس طرح استعمال میں لائیں گے، اور میرے خیال میں یہ ہر ایک لڑکی کے لیے اہم ہے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ کام کس طرح کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک اختراع پسندانہ کام ہے اور ایک دلچسپ طریقہ بھی۔ سینڈی شی اور وینڈی شی دونوں بہنیں سپارک آئی ٹی پروگرام کی مشترکہ بانی ہیں۔ یہ پروگرام ٹیکنالوجی اور سائنس میں لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ مسابقت کے لیے لڑکیوں کو بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ 10 سے 15 سال کی عمر کی لڑکیاں 2 ہفتوں میں کوڈنگ کی بنیادی باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ کچھ طلبہ کے لیے یہ چیلنج نہایت دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
جیسا کہ ایک طالبہ نشکا کہتی ہیں، میں ہمیشہ سے کوڈنگ کو پسند کرتی ہوں اور میں نے ریبورٹ کیا ہے، اور جب میں نے اس پروگرام کے بارے میں سنا تو میں نے کہا واہ کوڈنگ میں تو مزہ ہے۔ سینڈی شی اور وینڈی شی امید کرتی ہے کہ لڑکیاں ان کلاسز میں رہیں گی اور بلاخر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا کیریئر بنانے میں کامیاب رہے گی۔ گلروم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہتھیاروں پر کنٹرول، تصدیق اور عمل درآمد سے متعلق معاون وزیر ڈاکٹر یلیم پوبلیٹے نے کہا ہے کہ بیرونی خلا ایک ایسی سرحد ہے جو ہمیں ولولہ دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں متحد کرتی ہے، اور ہم جبکہ خود اپنے نظام شمسی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نئے کاروبار اور تجارتی ادارے قائم کیے جائیں گے تاکہ جو بے پناہ امکانات ہمارے سامنے موجود ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ڈاکٹر پوبلیٹے نے تاہم انتباہ کیا کہ خلا میں جان بوجھ کر جارحانہ کارروائیوں کے امکان پر بڑھتی ہوئی تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکہ نے کئی برسوں سے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ روس سیٹلائٹ شکن ہتھیاروں کی تیاری اور تعیناتی پر کام کر رہا ہے۔ فروری سن 2017 ہی میں روسی فضائیہ کے اسکواڈن کمانڈر نے بتایا کہ روس ایسے نئے میزائل تیار کر رہا ہے جن کا خاص مقصد سیٹلائٹس کو تباہ کرنا ہے۔ مزید برآں ہم نے روس کی وزارت دفاع کے ایسے بیانات پڑھے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک گشتی سیٹلائٹ شکن نظام کی تیاری پر کام کر رہا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اس کی خلائی افواج کو لیزر کا ایک گشتی نظام مہیا کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ولادیمیر پیوٹن نے 1 مارچ 2018 کو دنیا کو بتایا تھا۔ مسٹر پیوٹن نے اشارتاً یہ کہا ہے کہ خلائی ہتھیار سیاسی اور فوجی اعتبار سے زیادہ قابل قبول ہیں۔ یہ طرز عمل اس بات کے باوجود جاری ہے کہ روس نے متعدد بار کہا ہے کہ وہ بیرونی خلا میں ہتھیاروں کی تعیناتی کو روکنے، یعنی بیرونی خلا میں بھیجی گئی تنصیبات کے خلاف خطرے یا ان کے خلاف طاقت کے استعمال یا PPWT سے متعلق سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے معاملے کو بڑی ترجیح دیتا ہے۔ ڈاکٹر پوبلیٹے نے کہا کہ اس قسم کے معاہدے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مدار میں محض مشاہدے کے ذریعے اس قسم کی خلائی شے کے صحیح مقصد کا تعین کرنا مشکل ہے۔ فی الوقت ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بہت سی خلائی اشیاء کی نوعیت اور کسی ہتھیار کے درمیان فرق معلوم کیا جا سکے، جس سے بیرونی خلا میں ہتھیاروں پر کنٹرول سے متعلق اقدامات جیسا کہ PPWT میں تجویز ہے نہ قابل تصدیق ہو جاتے ہیں۔ معاون وزیر پوبلیٹے نے کہا کہ مجوزہ PPWT سے کسی تنازع کے بیرونی خلا تک وسعت اختیار کرنے کا امکان یا عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے بچاؤ کا امکان کم نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ روس اسی قسم کی کارروائی میں مصروف ہو جس کی معاونت کا وہ تاثر دیتا ہے۔ ڈاکٹر پوبلیٹے نے اعلان کیا کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم خلا کے تحفظ، استحکام اور اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ PPWT کا مسودہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں خامیاں ہیں اور جس کی ایک ایسے ملک یعنی روس نے تجویز پیش کی ہے جس نے مستقل اپنے بین الاقوامی وعدوں سے انحراف کیا ہے۔ امریکہ دوسری ذمہ دار اقوام سے رابطے جاری رکھنے کا منتظر ہے تاکہ بیرونی خلا میں سرگرمیوں کو محفوظ، مستحکم اور پائیدار بنایا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ڈریڈن تھے۔ بہجت آپ کے ساتھ خدمت میں پھر حاضر ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 اور 11 بجے نیوز بلٹنز کے ساتھ۔ اب نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ تو بہجت کو اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔